عزیزان من، آج ہم سورہ دہر کے بارے میں حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سورہ کئی اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں ایسی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کے سمجھنے سے علمی طور پر بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں انسان کے متعلق ایک ایسا ارشاد ہے کہ اگر ہم اس میں صحیح طور سے سوچ سکیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کی حقیقت قدیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حل عطا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر دہر میں سے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا بطریق سوال یہ فرمانا کہ کیا انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے دہر میں سے کہ جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان پر پہلے یہ واقعہ ایک بار گزر چکا ہے، اور انسان ایک ایسی حقیقت کی حیثیت سے کہ وہ حقیقت بے مثال ہے، ہمیشہ سے وجود رہا ہے، اور وہی کیفیت اس پر بار دوم گزرنے والی ہے جس کے بارے میں اشارہ فرمایا جاتا ہے۔ اب یہاں دہر کے متعلق کچھ وضاحت کی ضرورت ہے کہ دہر ایسے زمان کو کہتے ہیں کہ وہ اٹل ہے، ساکن یعنی ٹھہرا ہوا ہے، برخلاف اس زمان کے جو گزرنے والا ہے۔ اور دہر کس طرح ٹھہرا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کائنات کو سامنے سے دماغ سورج کے فرضی طور پر سامنے سے ہٹا سکتے ہیں، یعنی جب ہم فرض کرتے ہیں کہ کائنات نہیں ہے، سورج بھی نہیں ہے، تو اس وقت دن رات کا تصور یا کہ گزر جانے والا وقت کا تصور یکسر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک اٹل وقت یعنی ٹھہرا ہوا وقت سامنے آتا ہے۔ تو وہ ٹھہرا ہوا وقت جس کا شب و روز نہیں ہے دہر ہے۔ ہمارے لیے دہر کی کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعلیٰ ترین حقائق کو اس کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ بس اس پر اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے کہ اس مادی کائنات کو فرضی طور پر سامنے سے ہٹانے سے دہر کا تصور بن جاتا ہے، یعنی اٹل اور ٹھہرے ہوئے وقت کا تصور۔ اور یہاں اسی اٹل وقت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب کوئی شخص روحانی طور پر اس مادی دنیا سے بالاتر ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دہر کا تصور ہوتا ہے، اور جہاں ازل اور ابد آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ لامکان اور لازمان بھی یکجا ہوتے ہیں، اور اسی مقام پر وہ تمام واقعات جو ازل سے متعلق ہیں اور وہ سارے حالات جو ابد سے متعلق ہیں یکجا طور پر سامنے آتے ہیں. اب یہ سوال کہ ایسے مقام پر انسان کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے, تو بات بالکل واضح ہے کہ جہاں قرآن کے دوسرے ارشادات میں انسان کے فنا ہو جانے کا ذکر آتا ہے, تو یہ وہی بات ہے کہ انسان فنا ہو جاتا ہے. جب فنا ہو جاتا ہے تو اس کے وجود کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے. وہ اس مقام پر خدا سے واصل رہتا ہے. جب وہ خدا سے واصل ہو جاتا ہے تو اس خودی کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے کہ کسی طرح سے اس کا نام باقی ہو. دوسرے لفظوں میں انسان اپنی انائی سفلی کو چھوڑ کر انائی علوی میں منتقل ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں سفلی کی طرف سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ ہوا انسان کا کوئی قابل ذکر چیز نہ ہو جانا, اور یا یوں کہا جائے کہ انسان بے مثال ہو جاتا ہے. جب بے مثال ہو جاتا ہے تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. اس کے بعد دوسری آیت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انسان جسمانی حالت میں دو مخلوط نطفوں سے پیدا کیا گیا ہے. اس کے یہ معنی ہوئے کہ ہر انسان ماں باپ سے پیدا ہوا ہے, اور یہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ اس کا اطلاق نہ صرف حضرت عیسیٰ پر ہوتا ہے بلکہ حضرت آدم بھی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان ایک ایسا نام ہے کہ اس کا اطلاق انسان کے ہر فرد پر ہوتا ہے. اور اللہ جب کوئی ارشاد فرماتا ہے تو وہ ایک اٹل قانون بن جاتا ہے, اور اس سے کسی کو استثناء نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے بھی ماں باپ تھے, اور اگر یہ مانا جائے کہ آدم کسی اور سیارے سے آیا ہے یا بہشت سے آیا ہے تو پھر بھی اس کے ماں باپ تھے اور وہ اپنے والدین کی اولاد تھے. اس کے بعد تیسری آیت میں ہدایت کا ذکر آتا ہے کہ ہدایت محیط ہے خیر و شر دونوں پر, کہ خداوند عالم انسان کو نہ صرف خیر کا راستہ دکھاتا ہے بلکہ شر کی راہ کو بھی واضح کر کے چھوڑتا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھیں, اس کے نتائج کو سمجھے اور اس کے مضر نتائج سے خود کو بچائے. کہ اگر خداوند عالم صرف خیر کا راستہ بتاتا اور شر کی وضاحت نہ کرتا تو پھر اس کی طرف سے انصاف نہیں ہوتا کہ اس نے خیر و شر کو ایک ساتھ پیدا کیا مگر شر کی وضاحت نہیں کی. اس کے بعد ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور غل اور آگ کا عذاب تیار کیا ہے. یہاں زنجیروں سے مراد گمراہ کن روایات ہیں, اغلال سے مراد غلط تقلید ہے, اور آگ سے مراد جہالت و نادانی ہے. نمبر پانچ آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے نیکوں کے لیے یعنی نیک لوگوں کے لیے ایک ایسے پیالے کو تیار رکھا ہے کہ اس کی آمیزش کافور کی ہے. یہ سچشمہ عقل کی طرف ایک اشارہ ہے, اس لیے کہ لولوی عقل کی تشبیہ بلحاظ رنگ کافور سے دی گئی ہے. फरमाया जाता है कि वो एक चश्मा है और ऐसा चश्मा है कि खुदा के खास बंदे उसी में से पीते हैं और उस चश्मा में से हर बंदा मोमिन एक नहर अपनी तरफ बहा के ले जाता है। दुनिया में अगर कहीं कोई चश्मा है तो उस चश्मे का कानून ये होता है कि वो सिर्फ मैदान में बहता है और बुलंदी की तरफ उसका पानी नहीं बह सकता और मुमकिन नहीं है कि जो चाहे उसमें से एक नहर अपनी तरफ बहा के ले जाए। इसके बरक्स यहाँ जिस सरचश्मे का जिक्र है यानी सरचश्मे अकल और सरचश्मे इल्म, वो इस हालत में है कि हर बंदे मोमिन उसमें से एक नहर अपनी तरफ बेआसानी ले जा सकता है। इस नूरानी हिदायत मुराद है, इससे रूहानी इल्म मुराद है जो मकानी बुद के फर्क के बगैर बंदाई मोमिन के दिलो दिमाग को ये नूर का पानी पहुंच सकता है। फिर इसके बाद खुदा के बंदों के नेक अमाल का जिक्र होता है और उसमें इस सिफत का जिक्र है कि बंदाई मोमिन जिस चीज़ के लिए नज़र मानता है उसको वो पूरा करता है। और दूसरी ये सिफत बयान हुई है कि ऐसे बंदे एक ऐसे दिन से खौफ रखते हैं जिसकी बुराई फैल जाने वाली होती है। इसके बाद ये जिक्र है कि ऐसे नेक बंदे खुदा की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीनों को, यतीमों को और असीरों को। इस इबारत के दो मानवी रुख हैं या कि दो पहलू हैं। एक जाहिरी है जो बयान हुआ और दूसरा बातिनी पहलू है। और वो बातिनी पहलू ये है कि खुदा की मोहब्बत में मिस्कीनों, यतीमों और असीरों को खाना खिलाना कुछ इस तरह से है कि ऐसी तालीम के लिए एहतमाम किया जाए कि जिसकी तरफ से लोग मिस्कीन भी हैं, यतीम भी हैं और असीर भी हैं। यानी दीनी हक की तालीमात को आम करना, लोगों में जो इल्म की भूख है उसके खिलाफ उनको रूहानी गिज़ा का अहतमाम करना, अकली और रूहानी तौर पर एक दस्तरखान को बिछाना और उस पर लोगों को दावत आम देना, तो इसकी तरफ इशारा है। क्योंकि अगर लोग जिस्मानी तौर पर भूखे हैं तो आज दुनिया में भूखे हैं तो इसकी कोई बात नहीं है, ये तो जिस्म की बात है, ये तो दुनिया की बात है, इसमें उनके लिए नुकसान नहीं है। नुकसान इसमें है कि कोई अकली और इल्मी तौर पर भूखा रहे यानी जाहिल रहे, नादान रहे, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसके लिए दीन हक के दस्तरखान को बिछाना और उस पर इमाम की इल्मी नेमतें चुनना ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है। और यहाँ मिस्कीन और यतीम और असीर का जिक्र है तो इसके भी रूहानी तौर पर ही दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि इसका जिक्र हुआ कि लोग किस तरह मिस्कीन है हकीकी इल्म की तरफ से, किस तरह असीर हैं, किस तरह यतीम हैं, इसका जिक्र हुआ। और दूसरा जिक्र ये है कि हुदूद दीन की तरफ से लोगों के लिए रूहानी गिज़ाओं का एहतमाम करना ऐसा है जैसे हमने पीरों को और हुदूद दीन को खिलाया पिलाया। जैसे एक रिवायत में आया है कि ایک دن خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میں بیمار تھا، تم نے بیمار پرسی نہیں کی، میری عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو خداوند عالم نے اس قسم کی شکایات کی، سو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں سے حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے کہ بارے خدایا، تو ان باتوں سے بڑا پاک و مقدس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں، آپ کو پیاس لگے، آپ کو بھوک لگے، یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ پھر اس پر خداوند عالم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں ہر چیز سے پاک تو ہوں، لیکن میرا فلان بندہ بیمار رہا، تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں ہی بیمار ہوا، اور فلان بندہ پیاسا تھا تو فرض کر لینا چاہیے تھا کہ مجھے پیاس لگی، اور فلان بندہ جو ہے بھوکا تھا، آپ اگر اس کی کوئی خدمت کرتے تو مانا جاتا کہ آپ نے میری خدمت۔ اسی طرح قرآن میں مسکین، یتیم، اسیر کا ذکر آتا ہے، اور اس کے تاویلی پس منظر میں حدود کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یتیم منفرد کو کہا جاتا ہے، یکتا کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیب جو ایک جانور ہے، اس میں سے ایک اکیلا موتی نکلے تو وہ بڑا گران قدر ہوا کرتا ہے، اس کو فارسی میں دوری یتیم کہتے ہیں، یعنی گوہر یکتا، منفرد موتی۔ اسی طرح قرآن میں لفظ یتیم جب آتا ہے تو ظاہر میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا بچہ مراد ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو یا دونوں نہ ہو، لیکن امام دونوں معنوں میں یتیم، یہ اس کے ماں باپ بنیادی سے نہیں ہے اس لیے بھی، اور وہ یکتا اور منفرد ہیں اس لیے بھی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کئی اداروں میں، کئی حکومتوں میں، اور دنیا کے کئی کاموں میں اس طرح قرآن کے بھی کوڈ ورڈز ہیں، اور ان سے امام اور اس کے حدود واقف ہوتے ہیں، تاکہ قرآن کی حکمت کا رخ خاص لوگوں کی طرف ہو، اور جو لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں وہ اس خزانے کو زبردستی سے نہ اٹھا سکیں استحقاق کے بغیر، حقداری کے بغیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کھانے کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی صلہ چاہتے ہیں یا شکر گزاری چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہم محض رضا الہی کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ لوجہ اللہ کے دو معنی ہیں، رضا الہی کی خاطر یا یہ کہ دیدار کے لیے۔ یہ روحانیت میں دیدار ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس لیے کہ دیدار کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک دیدار ایسا ہے جو مقامی آخر پر ہے، جہاں پر فنائیت ہوتی ہے، اور اس لیے، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ایک ایسے دن کی بابت کہ وہ دن جب آئے گا تو اس میں لوگوں پر سختی گزرے گی اور تلخی، اور وہ منہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ ابو سن قمتری را، اردو میں کہتے ہیں منہ بنانا۔ روحانیت کے بڑے بڑے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر کیفیت یوں ہوتی ہے کہ اس میں منہ بنانا پڑتا ہے، تو اس سے ہم ڈرتے ہیں، ان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نے ایسے دن کی برائی سے بچا لیا
اور ان کو تازگی اور خوشی دی، بجائے اس کے کہ وہ منہ بنائے بیٹھے، خدا نے ان کو حشاش بشاش اور خوشحال بنایا، اور ان کو خدا نے اجر و صلہ عنایت فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں بڑا صبر سے کام لیا تھا، اور خداوند عالم کا اجر و صلہ اس طرح سے ان کو دیا گیا کہ ان کو جنت ملی اور ریشم کے لباس ملے۔ اس مقام پر جنت کے ساتھ ساتھ ریشمی لباس کا ذکر قابل غور ہے کہ اگر ریشمی لباس ایک چھوٹی سی چیز ہوتی تو جنت کے ضمن میں اس کا ذکر خود بخود آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں اس کو بیان میں نمایاں کیا گیا تاکہ ہم اس کو سمجھے اور غور کریں۔ یہ کہ ریشمی لباس سے مراد لطیف جسم ہے، لطیف جسم ایک طرف اور جنت ایک طرف، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے لطیف جسم ملے، اور اس کثیف جسم سے انسان کو نجات ملے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اس دنیا میں جسمانی طور پر جو کچھ تکلیف ملتی ہے وہ اس جسم کی وجہ سے ہے، یہ جسم بہت ہی کمزور ہے، یہ بار بار بیماری سے دوچار ہو جانے والا جسم ہے، اور خداوند عالم کی حکمت یوں تھی کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اسی جسم میں رہیں اور مشقتوں کو برداشت کریں اور دوسروں کے ساتھ رہیں جو اس دنیا میں بستے ہیں۔ اگر وہ جسم یہاں ہمیں دیا جاتا یا ہم سے بڑھ کر پیغمبروں کو اور اماموں کو ملتا تو یہ عجیب بات ہوتی، وہ آزمائش نہیں ہوتی، وہ امتحان نہیں ہوتا، اور اس سے صبر نہیں بنتا، بندگی نہیں ہوتی، پھر اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ لہذا یہاں پر ایک کمزور سا جسم سب کے ساتھ ملا کر دیا گیا، اس جسم میں ہم منت اٹھائیں، بیماری جھیلیں، تکلیف برداشت کریں، تو پھر ہم کو ایک ایسا جسم ملے گا کہ اس میں نہ تو بیماری ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ اس میں خون ہے، نہ کوئی رطوبت ہے، وہ بڑا صاف ستھرا ہے اور نورانی ہے۔ اس کی تشبیہ دینے کے لیے خداوند نے ریشم کو لیا، دیکھیں کہ ریشم کس اہتمام سے بنتا ہے اور کتنے مراحل سے تیار ہوتا ہے، اور ریشم ایک ایسے جانور سے بنتا ہے کہ اس جانور پر زندگی کے دو مرحلے گزرتے ہیں، اور اس کا بارہا ذکر ہو چکا ہے۔ اور وہ تکیہ لگائے وہ ہوں گے تختوں پر، اس مقام پر وہ نہ تو دھوپ کی سختی کو دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی کو دیکھیں گے، جنت کے سائے ان کے لیے نزدیک ہوں گے اور جنت کے میوے ان کے لیے نزدیک ہوں گے۔ بڑی حکمت ہے اس بیان میں کہ ایک آیت میں ہے کہ جنت کی مثال اگر مادی طور پر دی جائے تو وہ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے، پھر اس جیسی دوسری آیات میں ارشاد ہے کہ جنت کا ایک قانون یہ ہے کہ اس کی ہر چیز نزدیک کی جاتی ہے، یعنی اگرچہ جنت اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہی مومن اس کائنات میں ادھر ادھر دوڑے پھرے بھاگے، بلکہ جنت کا میوہ ایسا ہے، جنت کے سائے ایسے ہیں کہ وہ خود بخود بندہ ہی مومن کے قریب آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو خداوند عالم کی شان ہے، پھیلاؤ کے لحاظ سے جنت اگرچہ اس کائنات کے برابر ہے، لیکن جیسا کہ ایک ارشاد ہے کہ خداوند عالم اس پوری کائنات کو ایک موتی کے برابر کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اگرچہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے لیکن وہ بندہ مومن کے دل و دماغ میں سموئی ہوئی ہے، اور وہ ایک مثال میں ہے, وہ ایک کلمے میں ہے اور روح مومن میں ہے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ وہاں پر چاندی کے برتنوں میں اور شیشے کے آب خوروں میں طرح طرح کی نعمتیں لے کے خدمت کرنے والے جو خادم ہیں وہ ان کے ارد گرد پھرا کریں گے اور ان کو وہاں ایک ایسے جام سے پلایا جائے گا کہ اس کی آمیزش زنجبیل کی ہے. ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کی خدمت میں ایسے بچے پھرا کریں گے جو کہ وہ دائمی طور پر بچے ہی ہیں. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو گمان کریں گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. اس میں روح کے ظہورات کی بات ہے اور جنت کے خادموں کی بات ہے, اور یہ اشارہ ہے کہ مومن کی جو روحانی سلطنت ہوگی, جو روحانی بادشاہی ہوگی, وہ مقام عقل پر ہوگی اور ہر وہ چیز جو مومن کو مل رہی ہے عقلی صورت میں ہوگی. جس طرح آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چار عناصر سے طرح طرح کی نعمتیں بنتی ہیں, مٹی, پانی, ہوا اور آگ کی حرارت سے اتنے ساری گوناگون نعمتیں, غذائیں اور طرح طرح کی چیزیں, پھل پھول وغیرہ. حالانکہ بنیاد کو دیکھیں تو بس یہی چار عناصر ہیں. اس طرح باور کرنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ مومن مقام عقل پر پہنچ جاتا ہے تو باور کیا جاتا ہے کہ مقام عقل پر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ عقل و جان کے عناصر سے ہیں. یہاں یہ فرمانا کہ وہ جو خدمت گزار بچے ہوں گے وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے, سے مراد روح کے ظہورات ہیں اور روح کا مرتبہ ہے, روح کے جلوے ہیں اور بہشت جو لوگ سمجھتے ہیں اس سے بہتر ہیں, اور ہمیں سب سے بڑھ کر عقلی طور پر تسلیم کرنا چاہیے کہ ساری بہترین نعمتیں عقلی اور علمی حیثیت میں ہوں. پھر یہ ارشاد کی رایتا سم رایتا نعیم و ملکن کبیرہ, یہاں پر دو دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے کہ اظہار آیتا سم رایتا, ایک اس کی جھلک زندگی میں دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دیکھنا ہے, تو اس صورت میں مرنے کے بعد عظیم سلطنت کی صورت میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پھر ریشمی لباس کا ذکر آتا ہے کہ دو قسم کے ریشمی لباس ہوں گے, ایک باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے اور دوسرے دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے. جس طرح قرآن میں ہے کہ خداوند عالم نے دو قسم کے کرتے بنائے ہیں, گرمی سے بچانے والے کرتے اور جنگ سے بچانے والے کرتے. گرمی سے بچانے والے کرتوں سے مراد وہ لطیف نورانی جسم جو بہت زیادہ روشنی کے ساتھ, جنگ سے بچانے والے کرتوں کا مطلب وہ ہستی جو سب سے آخر میں سامنے آتی ہے, جو ایک معین شخصیت ہے, جو ایک آخری ظہور ہے, جو ایک انائی علوی ہے. تو یہاں بھی دو قسم کے لباس کا ذکر ہے کہ نفیس اور باریک ریشمی کپڑا اور دبیز ریشمی کپڑا. پہلے نفیس ریشمی کپڑے کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد دبیز ریشمی کپڑے کا ذکر ہے. یہ بات نہ ہوتی اور صرف دنیوی قسم کے ریشم کی بات ہوتی تو پھر خدا کے نزدیک کوئی نعمت نہیں ہوتی, اور اس صورت میں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں اور جنت میں ہوتے جو آج دنیا میں ہوتے ہوئے ریشمی لباس کو زیب تن کرتے رہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے اور بہت بڑی بات ہے. وہ لطیف جسم کی بات ہے, یہ راز امام کے خزانے کے سوا
आज कोई नहीं जानता।
कोई जानता होता तो बड़े फख्र से कोई सूफी, कोई रशी, कोई साधु, कोई फकीर अपनी किसी तहरीर में, ये बात नहीं है। ये बहुत बड़ी शिनाख्त है कि आज हम इस पे बेस कर रहे हैं लतीफ़।
वक्त के लिहाज से हम कुछ आगे बढ़कर एक खास बात की तरफ आते हैं, वो ये कि नहनु खलकनाहुम व शददना असरहुम व इज़ा शिना बदलना अमसालहुम तब्दीला। यहाँ पर वो खास बात और ज़्यादा वाज़े अल्फाज में आ गई कि खुदावंद आलम फरमाता है कि हमने उनके बंधन को मजबूत किया है, हमने उनको पैदा किया और उनके बंधन को मजबूत किया है, और जब हम चाहेंगे तो उनकी मिसाल को तब्दील करेंगे। इसकी वजाहत यूँ है, खुदा ने इंसानों को पैदा किया और उनके बंधन को मजबूत करने का मतलब यूँ है कि मोमिन और उसके लतीफ़ जिस्म के दरमियान जो बंधन है वो बहुत ही मजबूत है। लतीफ़ जिस्म से क्या मुराद है? लतीफ़ जिस्म हमारे हुदूद दीन है, हमारे इमाम है, और उसके तहत जो तीर दर्जे के हुदूद हैं वो हैं, हमारी अनाई उलवी वो हैं, उन्हीं के साथ हमारा बंधन है जो बहुत ही मजबूत है, जो बहुत ही मजबूत है। वो हमारे अज्साम मिसाली हैं, हम में से हर एक का एक जिस्म मिसाली है, मिसाली जिस्म। जब हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे तो हम अपने लतीफ़ जिस्म में मुंतकिल हो जाएंगे बड़ी आसानी के साथ, लेकिन आपसे ये तसव्वुर रखना चाहिए, आपसे हमें ये जानना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए कि किस तरह हमारी अना जो है सफली से उलवी में मुंतकिल हो सकती है। हमारे रेशमी लिबास हुई दो किस्म के लिबास, दो किस्म के कुर्ते हैं। इस्माइली मज़हब में ये इस्तिलाह आम है कि इमाम के सिलसिले में हम कहते हैं कि इमाम ने अपने जामा को छोड़ दिया, दूसरे जामा को इख्तियार किया। इस अंसुरी जिस्म के अतबार से हम कहते हैं इस जिस्म को हम जामा यानी लिबास करा देते हैं, और बेशक ये लिबास है, बदन लिबास है रूह के लिए। तो वो हमारे रेशमी लिबास हैं, और वो हमारे वो लिबास हैं जिसे हम बहिश्त में इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारा सब कुछ है। इसी के साथ आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं। और शुक्रिया एरवानी की आपने रिकॉर्डिंग का एहतमाम किया।